بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، اس پیارے سے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے المشتہرون بالتفسیر من الصحابہ، صحابہ کرام میں سے وہ کون سے صحابی تھے جو قرآن مجید کی تفسیر میں زیادہ مشہور تھے. پچھلے درس میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے متعلق چند باتیں بیان کی تھیں. شیخ صاحب دوسرے نمبر پہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود، وہ عبداللہ بن مسعود بن غافل الہذلی، ان کا نام ہے عبداللہ بن مسعود بن غافل الہذلی، وامه ام عبد كان ينسب اليها احيانا، ان کی والدہ جو ہے ان کو ام عبد کہا جاتا تھا، اور انہیں کی طرف بعض اوقات ان کی نسبت بھی ہوتی تھی. ابن ام عبد اگر کوئی شخص کا ہے تو اس کا مطلب ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. وكان من السابقين الاولين في الاسلام، نمبر ایک کر دیں. نمبر ایک، اب ان کی چند فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود کیا ہیں، ان کی کیا فضیلتیں ہیں؟ كان من السابقين الاولين في الاسلام، اسلام میں ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سبقت حاصل کی. اس کے اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے اور توحید کی دعوت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، شرک سے آگاہ کرتے ہیں، تو انہوں نے پہل کی اسلام قبول کرنے میں. بعض ایسے لوگ تھے جو ریلیکٹنٹ تھے، سنا بھی تھا لیکن جلدی اسلام قبول نہیں کیا بعض صحابہ نے، لیکن بعض ایسے صحابہ تھے جنہوں نے سنتے ہی اور دعوت کو سامنے دیکھتے ہی انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ دین سچا ہے اور یہ سچا پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انہی میں سے سیدنا عبداللہ بن مسعود تھے. اور کون تھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا زید بن حارثہ. سیدنا عبداللہ بن مسعود یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، یعنی زیادہ دیر سوچنے میں نہیں لگے. ان کو کہتے ہیں السابقون الاولون، یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگ. پھر انہیں میں سیدنا عثمان بن عفان بھی ہیں. وہ ہاجر الہجرتین، نمبر دو کریں. اور انہوں نے دونوں ہجرتیں کی. دونوں ہجرتیں کون سی ہیں؟ پہلے ہجرت حبشہ کی طرف. اور ہجرت ہوئی تھی کب؟ سن پانچ ہجری نہیں، پانچ نبوی، یعنی بعثت کا سال کہتے ہیں، نبوی سال بھی کہتے ہیں، یعنی جب نبوت ملا، بعثت کا سال بھی کہتے ہیں اور رسالت کا سال بھی کہتے ہیں. تو پانچواں سال تھا. اور دوسری ہجرت تھی مدینہ کی طرف. کب تھی ہجرت؟ سے تو ہجری شروع ہوئی نا. بارک اللہ فیک. پہلی ہجرت اس لیے کی تھی بعض صحابہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، کیونکہ مکہ میں جو مشرکین عرب تھے، ابو جہل، ابو لہب اور ان کے ہم نوالے ہم پیالے، مسلمانوں کو کافی تکلیف دینا شروع کر دیا تھا. طرح طرح کے عذاب، طرح طرح کی تکلیفیں، ہاتھ بھی اٹھے. پہلے تو زبان کی گالی تک تھی، لیکن حد سے بڑھ گئے اور ہاتھ بھی اٹھا، اور ان کو ان کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی، ان کو مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا. تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظارے دیکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ حبشہ ایک ایسا ملک ہے جس کا بادشاہ جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے، اچھا انسان ہے، تو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم لوگ جاؤ حبشہ کی طرف۔ تو صحابہ کرام کا ایک ٹولہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، وہاں پر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، اور نجاشی جو ہے یعنی ان کے اچھے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے جو ان کی زندگی میں جو انہوں نے کیا ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں انصاف سے کام لیا ہے۔ اور یاد رکھے جس انسان نے بھی اپنی زندگی میں انصاف سے کام لیا ہے تو وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ کافر تھا لیکن انصاف کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے پوری قوم میں سے صرف ایک شخص کو اسلام کی قبولیت کی توفیق دی اور ان کا دل کھولا اسلام کی طرف، اور اس پوری قوم میں نجاشی مسلمان ہوئے سبحان اللہ۔ بعد میں دوسرے بھی ہوئے حبشہ میں، نجاشی حبشہ میں۔ اس لیے انسان اپنی زندگی میں دیکھے وہ جتنے بھی ظالم ہے بدکار ہے جیسا بھی ہے، اور ہم سب گنہگار ہیں، لیکن انصاف سے کام کرے، ہمیں کسی پہ ظلم نہ کرے، ظلم اللہ تعالیٰ کو کبھی پسند نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، پھر تم ایک دوسرے پہ ظلم کیوں کرتے ہو، تم بھی ظلم نہ کیا کرو ایک دوسرے پہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ظلم کیوں حرام کیا ہے؟ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو حکم دے سکتا ہے؟ یہ ضعیف کمزور مسکین انسان کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھیں کہ اس حقیر مسکین مخلوق کا حال دیکھتے اللہ تعالیٰ کو ترس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اے میرے بندے میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ لیکن انسان نے کیا کیا ہے؟ اگر انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے اور اپنی زندگی دیکھے ارد گرد، تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں طرح طرح کے ظلم موجود ہیں، ان کو شاید پتہ بھی نہ ہو۔ بعض اوقات انسان اپنے بچوں پہ ظلم کر دیتا ہے، بعض اوقات بیوی پہ ظلم ہوتا ہے، اپنے پیاروں پہ انسان ظلم کر دیتا ہے، پتہ نہیں ہوتا انسان کو بعض اوقات میں کیا کر رہا ہوں۔ بعض اوقات استاد اپنے شاگردوں پہ ظلم کر دے، پتہ نہیں ہوتا، ٹیچر پڑھا رہا ہے، ایک بچہ سن رہا ہے، ساتھ میں بچے نے کچھ کہا اور اس نے کہا مجھ سے بات نہ کرو، اب جس نے چھیڑا اسے اس کچھ نہیں کہا گیا، اب اس بیچاروں کو پکڑے گا اور اس کو کلاس کے باہر بھیج دیا، اور استاد اتنے دوبارہ تک نہیں کیا پوچھوں تو اسے پہ ہوا کیا ہے، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ کیا ہے، اس کو پرواہ نہیں، ظلم تو ہو گیا لیکن بے خبری تھی، فرشتے نے لکھ لیا جو لکھنا تھا۔ یاد رکھیں یہ رقیب اور عتیب بیٹھے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ بے خبری میں آپ نے کیا ہے یا خبر میں کیا ہے، لکھنے والے نے لکھ لیا ہے، جواب دہ آپ ہے، حساب آپ کا ہونا ہے۔ اور کتنی تعجب کی بات ہے کہ قیامت کے دن یہی شاگرد آئے، چھوٹا سا بچہ آئے اور یہاں سے گرے بال کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلان دن اس نے ظلم کیا تھا، بچپن سے پوچھو۔ تو بعض اوقات ہم عام معاملات میں بھی ظلم کرتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ظلم کتنی بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس لیے میری سب سے یہی گزارش ہے، میں اپنے آپ کو بھی یہ نصیحت کر رہا ہوں، آپ حاضر سمعین کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی سے ظلم کو مٹا دیں، اور جس نے بھی اپنی زندگی سے ظلم کو مٹایا ہے اور کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے ظلم کو مٹانے کی، چاہے چھوٹے معاملات میں بھی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی اللہ کا روشن ضرور کرتا ہے۔ وہ نجاشی واضح مثال ہے، کفر سے ایمان کی طرف ایک اچھائی تھی بس، کافر کی فصل کیا اچھائی ہو سکتی ہے، لیکن ایک اچھائی جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، انصاف، اس نے دشمنوں سے بھی انصاف کیا۔ دیکھیں مسلمان، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وہ کیا تھا نجاشی؟ کیا تھا؟ نصرانی تھا، تو دین سے، تو اسلام سے تو پہلے سے نفرت کرتا تھا وہ۔ لیکن لن ترضى، اللہ کی گواہی ہے قرآن مجید میں، تو اسلام سے نفرت تھی، مسلمانوں سے بھی نفرت تھی، لیکن جب کوئی فیصلہ آتا تو دونوں فریقین کی بات سنتا۔ یاد رکھیں ظلم کب ہوتا ہے؟ جب آپ ایک طرف بات سن لیتے ہیں اور دوسرے کو موقع نہیں دیتے اور فتویٰ پر جاری کر دیتے ہیں۔ رقیب اور عتید کو ہمیشہ یاد رکھیں، لکھنے والے جو لکھ رہے ہیں، اور اسی بات پر اللہ تعالی نے اپنے انبیاء میں سے ایک پیارے نبی سے عتاب کیا اور آیت نازل فرمائی، کون؟ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہ ایک شخص کی بات سنی دوسرے کو موقع نہ دیو کہا تم پر اس نے ظلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ فوراً قرآن کی آیت نازل فرماتے ہیں کہ میرے بندے کم سے کم دوسرے کا تو پوچھ لیتے نا, فیصلہ کیوں کیا اگرچہ اس کی بات صحیح ہوتی لیکن دوسرے کو سنا کیوں نہیں ہے. یہی بات بعض اوقات بچوں میں ہوتی ہے, لڑتے ہیں آپس میں, ہم ایک بچے کے سنتے ہیں جو زیادہ بہت بات کرنے والا ہوتا ہے اور دوسرے کو سزا دیتے تو اسے پوچھتے بھی نہیں بیٹا یہ کیا کیوں نہیں تم نے. تو یاد رکھیں اس شخص کی زندگی میں ایک اچھائی تھی انصاف. انہوں نے اور قصہ مشہور ہے جب عمرو بن العاص مشرک تھے اسلام سے پہلے, تو وہ قریش کا نمائندہ بن کے گیا تھا نجاشی کے سامنے اور جھوٹھی باتیں منسوب کی مسلمانوں کی طرف, اور نجاشی نے کہا یہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کچھ کر نہیں سکتا. اب دیکھیں ایک ایسا شخص جو بادشاہ ہے اور وہ ایک اشارے سے گردن کٹوا سکتا ہے اور ایسا فتنہ لے کے آئے ہیں, اور یہ فتنے آتے رہتے ہیں پتہ ہے آپ کو یہودیوں سے, اور مشرکین ہمیشہ یہودیوں سے بھی آگے بڑھتے تھے بعض اوقات. جب انہوں نے یہ بات سنی ہے سوئم جعفر بن ابی طالب اللہ عنہ نمائندے تھے مسلمانوں کے, ساتھ ہیں سارے کھڑے ہیں سارے, اب فیصلہ ہونا ہے, اب عمرو بن العاص آیا ہے نمائندہ قریش کا, ان کو ہمارے حوالے کرو کیوں انہوں نے ہمارے معبودوں کو گالیاں دی ہیں, ہمیں برا بھلا کہا ہے, وہاں پہ فتنہ کر کے آئے ہیں, یہ دہشت گرد یہاں پہ اس لیے آ کے پناہ لیا ہے, وہاں دیکھو کیا کچھ کر کے آئے ہیں. اچھا کیا کیا یہ کیا ہے. جب یہ بات نہ بنی نا کوئی ثبوت تو نہیں ہے نا, اب جو انصاف کرنے والا حاکم ہوتا ہے وہ تو ثبوت پہ بات کرتا ہے. جب دیکھا نا کوئی بات نہیں بن رہی پھر کہاں پہ اٹیک کیا, سیدھا دل پہ کیا, عقیدے پہ, ایمان پہ. بھئی یہ تو آپ کے اس سلسلہ سے متعلق کیوں باتیں کرتے ہیں, یہاں پر کو تھوڑا سا غصہ ہے لیکن انصاف پھر بھی باقی. دیکھیں کہتے جی آپ لوگ کیا کہتے ہیں, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جعفر بن ابی طالب کو توفیق دی سلام اللہ کہ سورت مریم کی چند آیتیں پڑھیں. جب یہ آیتیں پڑھیں سورت مریم کی, آپ پتہ کتنی پیاری آیتیں ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. بات کس کی ہو رہی ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. شروع کہاں سے کر رہے ہیں, ذکر علیہ الصلوۃ والسلام سے. ارے یہ جو بات عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں ہم تو ذکر کے بعد سے بات شروع کرتے ہیں, ذکر علیہ السلام. ذکر کی بات جانتے کیوں کی, کیونکہ عیسیٰ سے پہلے ان کی والدہ کا ذکر ہونا ہے نا, تو ماں کا ذکر کیا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. تو نجاشی نے جب یہ آیتیں سنی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے بھائی قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں, سورت مریم کتنی دفعہ سنی ہم لوگوں نے, ہمارے آنسو کیوں نہیں بہتے. نہیں صحیح بات ہے کہ ہماری آنکھیں پتھر بن گئی ہیں. ایک کافر سنتا ہے دل دھڑکتا ہے اور آنکھیں تر ہو جاتی ہیں, وہ بادشاہ رو پڑا. اور زمین کے اوپر مٹی سے اس نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو کچھ بیان ہوا ہے ایسا اس سے بڑھ کر بھی نہیں ہے, اتنی ہے جو کچھ بیان کیا گیا ہے. اور یہ پہلا قدم تھا اسلام کی طرف. دیکھیں اس قرآن نے کتنے لوگوں کی زندگی تبدیل کی ہے. بہرحال تو پہلا جو ہجرت تھی وہ تھی حبشہ کی طرف, دوسری ہجرت تھی مدینہ کی طرف.
عمر بیاس
یہ
سیکنڈ
ٹرپ میں ہے, سیکنڈ ہجرت کے وقت ہے, جی ہاں جی سیکنڈ والے میں. آگے شاہ فرمان وہ شہید بدرن نمبر تین, تیسری فضیلت دیکھیں ذرا, اسلام قبول کرنے میں پہل دونوں ہجرتوں کی طرف گئے اور بدر میں بھی شریک ہوئے. بشا بدر کا من ذکر کیوں بار بار ہوتا ہے جانتے ہیں آپ, اہل بدر افضل صحابہ مانے جاتے ہیں. اچھا صحابہ کی افضلیت کون بتائے گا کیسے ہے, صحابہ کی افضلیت کون سب زیادہ افضل ہے, سب سے پہلے ہیں بارک خلفاء راشدین،
پھر
باقی چھ جو عشر بشر کی جنت، پھر اصحاب بدر بارک اللہ فی، پھر بیعت رضوان، ٹھیک ہے بیعت رضوان والے، پھر مہاجرین، پھر انصار بارک اللہ فی. شیخ صاحب فرماتے ہیں شہید بدر جنگ بدر کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے. جانتے ہیں کیوں؟ پہلی جنگ تھی اسلام اور کفر کی، پہلے تو صرف احکام تھے، بھائی تعلیم تھی، اپنے پریکٹیکلی بھی زیادہ کچھ نہیں تھا، تھیوریٹیکل نالج تھا، آپ نے وہ اپلائی کرنا تھا، توحید تھی، اتباع سنت کی باتیں تھیں، پھر نماز فرض ہوئی، پھر زکوٰۃ اور روزہ، اس طریقے سے. جنگ بدر جو ہے، یہ جو جہاد ہوا ہے، اس میں اب جان دینے کی باری آئی، اور جان دینے کوئی عام بات نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ سید سینا تان کے دعویٰ تو کرتے ہوں گے ہم اس دین کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تب نہیں پتا کیا ہوتا ہے، کہنا کچھ ہوتا ہے اور کرنا کچھ ہوتا ہے. قول اور فعل میں فرق ہے کہ نہیں؟ زبان آسمان کا، زبان سے لفظ کہنا تو بہت آسان ہے، کیا جاتا ہے آپ کا، لیکن عمل جو ہے اسے جان بھی جا سکتی ہے. تو 313 صحابی جو تھے یہ ان کے قریب، ان کا بڑا امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہاں تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات کہی. جانتے کیا بات فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ، اگر یہ گروہ آج مٹ جاتا ہے تو اے اللہ تعالیٰ آج کے بعد اس زمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گروہ کو کامیابی عطا فرما، تیرے دین کی کامیابی اسی گروہ سے وابستہ ہے. سبحان اللہ. وما بعدها من المشاهد، اور جنگ بدر کے بعد، سب سے پہلے جنگ بدر تھی، جنگ بدر کے بعد جتنی بھی مشاہد، جتنی جنگیں تھیں، سب میں شریک ہوئے. کتنے عظیم لوگ ہیں یہ لوگ، ان کے گھر نہیں تھے کیا؟ کوئی کاروبار کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کوئی گھر تھا ان کا یا نہیں تھا؟ بچے تھے، بیویاں تھیں؟ کچھ نہیں تھا. آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام زندگی کیسے گزرتی تھی؟ بیویاں ایک ہوتی تھی، تین یا چار، بہت کم صحابی کی ایک بیوی تھی، بہت کم صحابی تھی، تین یا چار بیویاں بھی ہیں، اور ایک بیوی میں سے تقریباً پانچ پانچ چھ بچے بھی ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، ان کے رزق بھی تلاش کرنا ہے. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے باوجود بھی ذرا سوچیں، ذرا ہر جنگ میں شریک ہوئے. سبحان اللہ. نہ تو بیوی نے روکا، نہ بیوی کی محبت نے روکا. جانتے جنگ پہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ الوداع کہہ کے جاتے ہیں، اللہ حافظ. وہ یقین کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہم ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں واپس افغانستان، ہرگز نہیں، الوداع کر کے جاتے ہیں. اور یہ یقین ہوتا تھا کہ واپس نہیں آئیں گے، اور ہر بار ایسا ہی ہوا، ہر جنگ میں شریک ہوئے. سبحان اللہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة من القرآن. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہوں نے 70 سے زیادہ سورتیں سنی اور ان کی تعلیم حاصل کی قرآن مجید میں سے براہ راست. اس کا مطلب یہ کہ بعض صحابہ براہ راست سنتے تھے اور بعض صحابہ دوسرے صحابہ سے سنتے تھے، اور جو براہ راست سنتے تھے وہ زیادہ قریب ہوتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. سبحان اللہ. جنگوں میں بھی سب میں شرکت ہے، آپ سے فارغ وقت میں علم حاصل کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، براہ راست قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے، یہاں تک کہ وقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اول الاسلام، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کہا جب انہوں نے اسلام قبول کیا پہلی مرتبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انک لغلام المعلم، تم تو تعلیم یافتہ، تعلیم یافتہ لڑکے ہو، دیکھ غلام کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی زیادہ بڑی عمر نہیں تھی ان کی جب اسلام قبول کیا. تو میں کوئی چیز بتا دوں، صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا، پہلے جو صحابہ تھے ان میں سے 70-80% جو تھے وہ ٹین ایجر تھے. سوچیں ذرا، 12 سال، 11 سال، 13 سال، 14 سال، 15 سال، 18 سال، اور انہوں نے تاریخ میں ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ اس عمر کے بچے جو ہیں کبھی ایسی مثال قائم نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ، سیدنا زید بن ارقم ان کو بتا دے پروجیکٹر پر، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے گھر میں میٹنگ ہوتی تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو چنا. کیا عمر تھی ان کی؟ 50 سال کے بزرگ تھے، 13 سال کی عمر تھی. ہمت دیکھیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹنگ کنڈکٹ ہوتی تھی ایک 13 سال جوان کے گھر میں، 13 سال عمر تھی. آج ہمارے 30-30 سال کی عمر ہو گئی ہے، ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتے ہمارے بچے، بڑوں ساتھ کیسے بیٹھ، ادب نہیں ان کو. 13 سال کا جوان، میٹنگ ہوتی ہے اکرم الخلق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک 13 سال جوان کے گھر میں. یہ وہ عظیم لوگ ہیں. یہی جب 40-50 سال کے تو کہاں پہنچائے امت کو. ہم سٹارٹ کرتے ہیں 40 سال کی عمر میں، اور 50 میں 60 میں تو خود ہی پوری ہو جاتے ہیں، بس میں کیا کر سکتے ہیں. ہم اپنے لیے کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم بچوں کے لیے تو کچھ کریں. دیکھیں ہمارا وقت تقریباً گزر گیا ہے اور گزر رہا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آج کا دن ہمیں بہت مشکل نظر آتا ہے اپنے لیے، کل کے آنے والے دن کی کیا کیفیت ہوگی، ہمارے بچے کیا فیس کریں گے؟ غالباً ہم سے اچھے دن ہوں گے کیا جو آج ہم فیس کر رہے ہیں؟ جیسے کہ امت کا حال ہے، کیا خیال ہے؟ برے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ہماری اپنی کارکردگیاں ہیں جو ہم اپنے بچوں کے لیے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. انک لغلام المعلم، اے عبداللہ بن مسعود تم تو تعلیم یافتہ جوان ہو. وقال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان يقرا القران قبضا كما انزل فليقراه على قراءه ابن ام عبد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ قرآن مجید کو ایسے پڑھے جیسا کہ نازل ہوا ہے، تو وہ ویسے ہی پڑھے جیسا کہ ابن ام عبد پڑھا کرتے تھے، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر صحیح البخاری، صحیح بخاری میں ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا ذرا، قال لقد علم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی من اعلمهم بکتاب اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ جان چکے تھے کہ میں ان سے اعلمهم، ان میں سے ایک ایسا صحابی ہوں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ان سے زیادہ رکھنے والا ہوں. اعلمهم بکتاب اللہ. وقال، اور آگے فرماتے، واللہ الذی لا الہ غیرہ، اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے سوا کوئی سچا اور کوئی معبود برحق نہیں، ما انزلت سورة من کتاب اللہ الا وانا اعلم اين نزلت، کوئی بھی ایسی سورت نہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے جو نازل ہوئی، الا یہ کہ میں جانتا ہوں کہ کہاں پہ نازل ہوئی. ولا انزلت آية من کتاب اللہ الا وانا اعلم في من انزلت، اور کوئی بھی آیت نازل نہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے، قرآن مجید میں سے، الا یہ کہ میں جانتا ہوں کہ کس پر نازل ہوئی. ولو اعلم احدا، اور اگر میں یہ جانتا، اعلم منی بکتاب اللہ، کہ وہ مجھ سے زیادہ قرآن مجید کا علم رکھتا ہے، تبلغه الابل، جا جہاں تک اونٹ جا سکتے ہوں، یعنی سواری میسر ہو، اونٹ جا سکتا ہو، سواری جا سکتی ہو، لرکبت ہوں الیہ، تو میں وہاں تک اس شخص ضرور پہنچوں گا اسے علم حاصل کرنے کے لیے. کتنی پیاری بات ہے. پہلی باتوں میں سے بعض لوگ سمجھتے ہیں، دیکھو کیا غرور کرتے ہیں، نعوذ باللہ. صحابہ کرام اس سوچ سے بہت بالا ہے، عظیم لوگ ہیں، تکبر تو ظالموں کی نشانی ہے، بدکاروں کی نشانی ہے. ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تحدیث کرنا، کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں مجھے دین میں سے، یہ بعض نعمتیں ہیں، اسے تکبر نہیں کہا جاتا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور ایک عالم جب کسی چیز کا اعلان کرتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو میرے پاس آئیے، تو یہاں پر اس مطلب کہ وہ متکبر ہے، وہ لوگوں کو آسان راستہ دکھا رہا ہے، اگر آپ نے کوئی ایسی چیز سیکھنی ہے تو آ جائے. یہ بات آج لوگ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ لوگ جاہل ہیں، لوگ یہی سمجھتے ہیں دیکھیں عجیب سا بندہ ہے، کہتے ہیں میری بات سنو. یعنی شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا جاتا ہے، شیخ صاحب ہم کس سے علم حاصل کریں، رحمۃ اللہ کس سے علم حاصل کریں؟ کبھی نہ کہتے کہ میرے پاس آ جائے کریں، کہتے ہیں بن عثیمین ہیں، اس کے پاس جائے کریں، اور فلاں ہیں، دو تین نام لے لیتے. وہ یہی سوال جب شیخ بن عثیمین سے کیا جاتا، وہ بھی یہی کہتے کہ شیخ بن باز ہیں، وہاں سے شیخ فلاں کے پاس چلے جائیں. آج کا زبان اتنا بگڑ چکا ہے کہ آپ بعض اوقات جو بات کرنا چاہتے وہ بھی نہیں کر سکتے، لوگ غلط سمجھتے ہیں کیونکہ جاہل ہیں لوگ. بہرحال وکان ممن خدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سے تھے سیدنا ابو بکر جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، خادم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. فکان صاحب علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا صاحب تھے. کتنی فضیلت کی بات ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے ہیں ان کا خیال کون کرتا تھا؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود ہاتھ میں اٹھائے کہ چلتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ کوئی شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھائے، کتنی شرف کی بات ہے. وہ طہور ہی وہ وسادی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ایک ہاتھ میں، پھر لوٹا اور تکیہ کس کے پاس ہوتے تھے؟ سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس. حتی قال ابو موسیٰ الاشعری، یہاں تک کہ سید ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں، سلام قدمنا انا واخی من الیمن، میں اپنے بھائی کے ساتھ یمن سے آیا. فمکثنا حینا، تو کچھ عرصہ گزارا ہم نے. ما نرى الا ان عبد الله بن مسعود، کہ ہم نے یہ دیکھا، یہ محسوس کیا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود جو رجل من اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم یہ گمان کرتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اہل بیت میں سے ہیں. کیوں؟ لما نرى من دخوله ودخول امه على النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم دیکھتے تھے زیادہ تر سیدنا عبداللہ بن مسعود ان کے والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر طرف جاتے تھے، ان کا آنا جانا بہت رہتا تھا، تو ہم نے یہی سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار ہی ہیں. ومن اجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تاثر به وبهديه، جب انہوں نے لمبا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت کی ہے، ساتھ رہا ہے زیادہ عرصہ. ملازمت عرب، جو ملازمت عربی کا لفظ ہے، وہ ملازمت اردو کا لفظ نہیں ہے، ملازمت جو عربی کا لفظ ہے، الملازمت جو لمبے عرصہ کسی کے ساتھ رہے، اور ملازمت اردو کا لفظ ہے، وہ خدمت ہے. تو خادم بھی تھے اور لمبے عرصے تک خدمت کرتے رہے، اسے کہتے ہیں لزوم ملازمت. جب اس طریقے سے لمبے عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتے رہے تو ان سے متاثر بھی ہوئے. ظاہر ہے کہ آپ جس شخصیت کے ساتھ زیادہ گزارتے ہیں آپ ان کے اخلاق ضرور اپناتے ہیں نا، تو کافی متاثر تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے.
کتنے سال
ہیں؟ سال مجھے یاد نہیں ہے لیکن بہت زیادہ سال تھے. یعنی آپ خود دیکھیں کہ سابقین اولین میں سے تھے اس وقت سے لے کے جب تک علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی اسی حال میں تھے، یعنی ان سے بھی زیادہ. سیدنا انس تو مدینہ میں تھے نا 10 سال، تو معروف ہیں سیدنا انس، وہ تو 10 سال خادم تھے. یہ تو مہاجرین میں سے ہے، وہ سابقین اولین میں سے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ جب سے نبوت ملی ہے اس وقت سے لے کے یعنی 23 سال کی نبوت جو تھی، 23 سال سے 20 سال بھی لے لیا تو بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. حتی قال فیہ حذیفہ، یہاں تک کہ سیدنا حذیفہ، کون ہے سیدنا حذیفہ؟ کاتب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے. اب دیکھیں ان کو بھی تھوڑا سا رشک ہو رہا ہے. فرماتے ہیں ما اعرف احدا، میں کوئی شخص ایسا نہیں جانتا ہوں، اقرب هديا وسمتا، جو زیادہ تر اخلاق کے اعتبار سے اور ہدایت کے اعتبار سے وہ دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ وسلم سے مشابہت کرتے تھے، یعنی چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بات کرنے میں، من ابن ام عبد سیدنا عبد الرحمن مسعود جیسے. کتنا اثر، کتنا اچھا اثر تھا کہ آپ وسلم کا اثر اتنا ہوا، اور ہونا ہی تھا. جب شخصیت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو، رحمت العالمین، سید المرسلین، سید ولد عالم، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اخلاق قرآن مجید تھے، جن کے اخلاق کر رہا تھا نا خود تزکیہ کیا ہے، اور فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم. تو جب ایسے عظیم شخصیت کے ساتھ کوئی شخص رہتا ہے تو اگر 1% بھی ان کے اخلاق لے لیں تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. سبحان اللہ. بعث عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الى الکوفہ، سیدنا عمر بن الخطاب نے ان کو کوفہ کی طرف بھیجا، لیعلمهم امور دینہم، تاکہ ان کو دین سمجھائیں. وبعث عمارا امیرا، سیدنا عمار بن یاسر کو امیر بنا کر بھیجا کوفہ کا. وقال انهما من النجباء من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں نجباء، کہتے ہیں عظیم لوگوں کو، صحابہ کرام، آپ وسلم کے صحابہ میں سے دو بڑے شخصیتیں میں بھیج رہا ہوں تم لوگوں کی طرف، ایک کو امیر بنا کر اور ایک کو استاد بنا کر، عالم بنا کر. فاقتدوا بهما، دیکھیں فاقتدوا بهما، ان کی اقتداء ضرور کرو. یہ تعلیمات سیدنا عمر المختار رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں امیر المؤمنین. کس کو دے رہے ہیں؟ عام الناس کو دے رہے ہیں، ظاہر جو تابعین تھے جو انہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، کہ ان کی باتوں کو نہ چھوڑنا. یہ عام لوگ نہیں بھیج رہا میں کہ جن کی بات سنی ہے چھوڑ دی، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ میں سے ہیں، تو ان کی اقتداء کرنا. ثم امرہ عثمان علی الکوفہ، جی ہاں، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ مسعود کو کوفہ کا امیر بنایا. سیدنا عبداللہ مسعود استاد بھی تھے، عالم بھی تھے، دین کی تعلیم بھی دیتے تھے کچھ عرصہ سیدنا عمر کے زمانے میں، پھر سیدنا عثمان کے زمانے میں گورنر بھی تھے کوفہ کے، امیر بھی تھے کوفہ کے. ثم عزلہ وامرہ بالرجوع الى المدینہ، پھر سیدنا عثمان نے ان کو عزل کر دیا. عزل کہتے ہیں عہدے سے دستبردار کرنے کو، تو ان کو حکم دیا کہ اس عہدے سے دستبردار ہو جاؤ اور واپس آ جاؤ مدینہ کی طرف. مدینہ واپس آئے. فتوفی فیہا سنۃ 32، وفات پائی مدینہ میں سن کب؟ 32 بار کے میں، 32 ہجری میں. ودفن بالبقیع، اور بقیع میں ان کو دفن کیا گیا. وہو ابن بضع 70 سنہ، اور ان کی عمر 70 سال سے کچھ زیادہ تھی. یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود تھے. میں آخر میں ایک حیران کن بات، مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے، میں وہ بیان کر دوں. بات یہ ہے کہ آج احناف جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے فقہ جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی طرف سے ہے، اور یہ فقہ جو ہے اگر سند دیکھیں میں کوئی سند ملتی نہیں اس فقہ کی، بس سچ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن تعجب حیران کن بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا جو عقیدہ صحیح سند سے ثابت ہے حدیث کی کتابوں میں، ان کے عقیدے کو نہیں اپنایا. میں دو مثالیں دیتا ہوں، عقیدہ اور منہج کی بات ہو رہی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کے نزدیک تعویذ لٹکانا شرک ہے، کالا دھاگا پہننا شرک ہے. تعویذ اگر قرآن سے لکھا ہے تب بھی ان کے نزدیک جائز نہیں، حرام ہے. قرآن کا تعویذ بھی حرام ہے. آج ذرا غور کریں تھوڑا سا امت پہ جو کہتے ہیں ہم احناف ہیں، چاہے دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، تعویذ کون استعمال کرتا ہے؟ دونوں کرتے ہیں. تو اگر آپ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے فقہ کی بات کرتے ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہے کہ آپ صحابی کی بات کرتے ہیں، لیکن پھر ان کے آپ عقیدہ کیوں نہیں لیتے؟ اور صحیح سند سے ثابت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود ان کے شاگرد تعویذ چاہے وہ قرآن مجید سے ہو یا قرآن مجید سے نہ ہو مکروہ سمجھتے ہیں. اور کراہ تحریمیہ یہ اصول ان کے پاس موجود ہے، ہمیں آپ کے پاس، کہ کراہ دو قسم کی ہے، کراہ تنزیہ اور کراہ تحریمیہ. تو یہ کراہ تحریمیہ ہے وہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی آج دیکھیں جادوگروں کو یہ کیسا دروازہ ملا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ علماء جو ہیں، پگڑی والے جو ہیں، داڑھی والے لوگ جو ہیں، وہ تعویذ لکھتے ہیں، تو پھر جادوگروں کو ایک ذریعہ مل گیا، تو انہوں نے تعویذ لکھنا شروع کر دیا. آج آپ دو لوگوں کو جدا نہیں کر سکتے کہ یہ جادوگر ہے یا یہ عالم طالب علم ہے، دونوں کی ایک جیسی شکل ہے، دونوں تعویذ دے رہے ہیں. لیکن جو علماء ربانی ہیں، جو علماء حق ہیں، آپ ان میں اور جادوگروں میں تمیز کر سکتے ہیں. کیسے؟ اگر کوئی بد نظر ہے یا جن کا اثر ہے یا جادو ہے کسی پہ، تو وہ رقیہ شرعیہ سے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے دم کر کے علاج کرتے ہیں، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تعویذ نہیں لکھتے وہ، کیونکہ تعویذ لٹکانا تو شرک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور دوسری بات، یہ لوگ ذکر کے تعلق سے اجتماعی ذکر کرتے ہیں نماز کے بعد، اور سنن دارمی کے مقدمے میں بڑا مشہور قصے میں بار بار بیان کرتا ہوں، عبداللہ بن مسعود کے جب مسجد کوفہ میں گئے اور لوگ جمع تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، لیکن صورت عجیب سی تھی. دیکھیں ذکر تو ٹھیک تھا، سبحان اللہ الحمدللہ، ذکر کے الفاظوں میں کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل کس چیز میں؟ طریقہ کار میں. طریقہ کار کیسا تھا کہ ایک شخص ان کا سربراہ بنا ہوا ہے، لیڈر ہے ان کا، وہ کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ، گٹھلیاں سامنے پڑھی ہیں کھجور کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب مل کے ایک آواز میں پڑھتے ہیں، پڑھو 100 مرتبہ الحمدللہ، پڑھو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، پڑھو 100 مرتبہ اللہ اکبر. تو جب یہ چیز دیکھی سر عبداللہ بن مسعود کو غصہ آیا، اور بڑی پیاری بات فرمائی، کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ یا تو تم شرک کا دروازہ کھولے جا رہے ہو، اور یا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دے کے گئے اس میں خیر ہے. دیکھیں دونوں نہیں ہو سکتا، جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی وہ آپ کر رہے ہیں، دونوں ایک جیسی نہیں ہیں. لوگوں کو دھوکہ نہ دیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے. اگر اس میں خیر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کر کے جاتے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا اور آپ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے دونوں میں سے خیر ایک ہے، یا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا وہ جو آپ کر رہے ہیں. اور یقیناً جو آپ کریں وہ غلط ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہی حق ہے، وہی صحیح ہے. پھر اس شخص نے کہا جو کہ لیڈر تھا، ما اردنا الا الخیر، بڑے پیارے انداز میں جواب دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو خیر کی تمنا کرتے ہیں لیکن اسے پا نہیں سکتے. کیوں؟ کہ خیر کے راستے کو اپنائیں گے تو خیر پائیں گے نا. آپ مکہ جانا چاہتے ہیں، راستہ آپ نے مدینے کا لیا ہوا ہے، کب مکہ پہنچیں گے آپ؟ پہنچ سکتے ہیں مکہ؟ کیا خیال ہے؟ آپ جدہ میں ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے مکہ جانا ہے، اور آپ نے روڈ پکڑا ایکسپریس روڈ مدینے والا، آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ مکہ جانا ہے. بھائی مکہ تو اس طرف ہے، اس طرف پیچھے جانا پڑے گا. کہتے ہیں نہیں، میں نے جانا مکہ، جاؤں گا اس روڈ سے جاؤں گا. یہ شخص کبھی پہنچ سکتا ہے؟ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اس نے راستہ غلط جب اپنائے ہیں تو کہاں پہنچ سکتا ہے وہ؟ تو میرے بھائی جب آپ شریعت میں راستہ غلط اپنائیں گے تو کہاں حق تک پہنچ سکتے ہیں آپ؟ پھر سے عبداللہ مسعود نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے برتن بھی ٹوٹے نہیں، ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں، اور تمہارا یہ حال ہے، اور ان کو مسجد سے نکال دیا. اگر آج امت کا حال دیکھ لیتے سیدنا عبداللہ بن مسعود، کیا کرتے؟ جو صرف اجتماعی طور پر صحیح ذکر کر رہے تھے ان کو تو نکال دیا، جو اجتماعی طور پر بھی کرتے غلط ذکر کرتے تو ان کے بارے میں کیا کرتے؟ یقیناً اسے زیادہ سختی کرتے کہ نہیں؟ یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں. راوی کہتے ہیں جو اس قصے کے سند میں ہے، اس اثر کے سند میں، قسم کھا کے کہتے ہیں یہی جو لوگ جو اجتماعی ذکر بدعت کے طریقے سے کر رہے تھے، ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ لوگ سیدنا علی بن ابی طالب کے خلاف مہروان کی جنگ میں مقابلہ کر رہے تھے. دیکھیں جب انسان راہ راست کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں اپناتا تو اس کی یہی سزا کافی ہے کہ وہ باطل راستہ اپناتے اپناتے اسی پر اس کی موت ہو جائے. اور ان کو قتل کر دیا گیا سیدنا علی بن ابی طالب کے ہاتھوں. جب انسان نصیحت نہیں سنتا اور کسی کی بات اس کے دل میں نہیں بیٹھتی اور وہ خود اپنے ایک راستہ اختیار کر لیتا ہے تباہی کا ناکامی کا, پھر اسے کوئی روک سکتا ہے؟ جب کوئی شخص اپنا گھر خود ہاتھ اپنے ہاتھ سے توڑنا چاہتا ہے اسے گھر کو بنا سکتا ہے؟ کوئی بنا سکتا ہے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو درست نہیں کرو گے باہر کے لوگ آپ کو درست نہیں بنا سکتے. یاد رکھیں تو آپ کو اپنے آپ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. یہ دو باتیں تھیں اہم باتیں. چلیں اپنے یاد دلا دوں, میں بھی بتا دوں. ایک مرتبہ یہ بھی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں حدیث بیان کی جاتی ہے, میں نے نوٹ بھی کیا تھا لیکن وقت نہیں تھا, میں بھی بتا دیتا ہوں, میں نے یاد دلایا مجھے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے تھے, سیدنا عبداللہ بن مسعود ایک درخت پہ درخت کے اوپر چڑھے مسواک لینے کے لیے. ابھی میں نے بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور مسواک اور تکیہ اور لوٹا اور جوتا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا, تو مسواک اچھا لگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توڑنے کے لیے اوپر گئے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کھڑے ہیں, صحابہ کرام نیچے کھڑے ہیں, عبداللہ بن مسعود درخت پر چڑھے ہوئے. تھوڑی سی ہوا چلی تو ان کا جو تہ بند ہے ذرا ٹانگوں سے ہٹا تو ان کی ٹانگیں نظر آ گئیں. پاؤں تو ہم سب دیکھتے ہیں, ٹانگیں تو نہیں دیکھتے نا, خاص طور پہ جو گھٹنے کے قریب ہوتے ہیں حصہ, تو کافی دبلی پتلی تھی. تو صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی, بے ساختہ مذاق نہیں اڑا رہے تھے, انسان بازوں کا ہنس پڑتے ایسی چیزوں پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ آپ عبداللہ بن مسعود کی ٹانگ کو دیکھ ہنس رہے ہو؟ اللہ کی قسم کہ ان کی یہ جو دو ٹانگیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. علماء اس حدیث سے ایک بڑا پیارا فائدہ نکالا ہے. سوچ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ترازو پہ اعمال تولے جائیں گے, بعض لوگوں کے صرف اعمال ہوں گے, بعض لوگوں کے اعمال بھی ہوں گے اور وہ خود بھی ہوں گے. وہ خود بھی ہوں گے, ان کو بھی بٹھایا جائے گا ترازو پہ. اگر سیدنا عبداللہ بن مسعود کی دو ٹانگیں احد کے پہاڑ زیادہ بھاری ہیں, اعمال چھوڑ دے تو کتنے ان کا ترازو بھاری ہوگا سبحان اللہ. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ فائدہ کرتے ہیں کہ صرف یعنی بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو خود تولا جائے گا. اور ایک چٹھی کی حدیث معروف ہے جس میں لا الہ الا اللہ تھی. سبحان اللہ, سبحانکم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.